پرچم اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کا فہم، علم اور قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ایک صورت مبارکہ، اس کا تعارف، پس منظر یہ پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ پر گفتگو کریں گے، سورۃ العلق، جس کے ابتدا میں، شروع میں اقرا کے کلمات ہیں، بڑی مشہور اور معروف سورت ہے، بلکہ مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے مقدم اور سب سے پہلی اترنے والی، نازل ہونے والی جو سورت ہے، سورہ علق کی ہی ابتدائی 5 آیات کی تعداد بیان کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ نمبر 1 ہے، یعنی 1 ہے، یہ 1 نمبر پر ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 96 نمبر پر ہے، 96۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو صورتیں ہیں، ایک ترتیب تو وہ کہ جو مصحف شریف قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک ترتیب وہ ہے کہ جو مصحف شریف نہیں بلکہ حسب حال جو نازل ہوتا گیا۔ تو سب سے پہلے جو نازل ہونے والی آیتیں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ علق چونکہ اسی کے اندر ہی علق کا کلمہ یہ موجود ہے، ویسے علق یہ خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، اور انسان کی تخلیق کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے مال یا دیگر وجوہات کی وجہ سے اللہ کی جو ناشکریوں میں پڑ جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ان کی مذمت بیان کی، ابو جہل کی بھی مذمت بیان کی، اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں سجدہ تلاوت بھی موجود ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے جو سجدے ہیں، ان میں جو آخری سجدہ ہے وہ سورہ علق کے اندر موجود ہے۔ سجدوں کا سلسلہ سورۃ الاعراف کی آخری آیت یعنی 9ویں پارے سے شروع ہوتا ہے، سورہ انفال سے اوپر، اور سورہ اعراف کی آخری آیت سے، اور پھر پورے قرآن پاک کے اندر یہ سجدوں کی تعداد ہے، کل 14 تعداد ہے، اور آخری سجدہ وہ سورہ علق کی اس آخری آیت مبارکہ میں سجدہ تلاوت بھی موجود ہے۔ سورہ علق کا ایک رکوع ہے اور 19 اس کی آیت مبارکہ ہیں، 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ظاہر ہے سورہ علق سب سے ابتدائی اور پہلی آیتیں ہیں، تو یہ مکہ مکرمہ میں، اور اس کا مقام نزول بھی خاص غار حرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جبل نور پر، اس پہاڑ پر جو آپ تشریف لے کر گئے، اور اس کی چوٹی پر جو غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے، خلوت میں تھے، اور وہیں پر جبریل امین آئے اور اس سورہ مبارکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ قرآن کی پہلی وحی اور قرآن کی پہلی آیات مبارکہ۔ اسے سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں اقرا کے کلمات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، وہ چونکہ سورہ علق، سورہ اقرا سے ہوئی، اور اس کا شان نزول پس منظر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلے تو کچھ خواب ظاہر ہوئے، یعنی یہ ایک طرح کی وحی کی جو ابتدا تھی کہ آپ کو ایسے سے خواب نظر آئے، اور پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، قلب مبارک میں خلوت تنہائی کی محبت ڈالی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تنہائی اختیار کرتے، خلوت میں جاتے، اس کے لیے کچھ کھانا لے کر جاتے کبھی، اور یہ بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت مبارکہ میں کھانا لے کر کچھ وہ غار حرا تک پہنچتی تھی، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی خدمت اس انداز سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور یہ حکمت بھی یہی تھی کہ ابتدا میں خواب ہونا اور پھر فرشتے کا آپ کے پاس آنا، جبریل امین کا باقاعدہ آنا، تاکہ یہ ایک ساتھ ہی اچانک کوئی معاملہ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ظاہر کیں، اور بھی کئی ایسی نشانیوں کو پہلے سے ظاہر فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا پہنچیں اور وہاں عبادت کرتے رہے اور اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں مشغول رہے تو جبریل امین آ گئے اور آ کر کہا کہ اقرا پڑھیے، آپ نے کہا کہ ماں نہ بیکاری ہیں، بعد نے ترجمہ اس کا یہ کر دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہیں بلکہ اس کا ترجمہ میں نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی میں ایسا مستغرق تھے کہ وہ اللہ کے ذات کے بارے میں غور فکر عبادت میں ایسے مشغول کہ کسی اور طرف توجہ ہی نہ فرما رہے تھے، تو جبریل امین نے آپ کو زور سے دبایا، جیسے معانقہ کیا جاتا ہے یوں کر کے زور سے دبایا حتیٰ کہ اپنی طاقت لگا دی، پھر جب جبریل نے چھوڑا تو آپ سے کہا کہ پڑھیے، تو آپ نے پھر بھی یہی جواب دیا، ماں نبی قارین میں نہیں پڑھتا، تیسری بار پھر ایسا ہوا، پھر جبریل امین نے آپ کو باقاعدہ پوری آیت اللہ کے حکم سے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک آیتیں پڑھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اقرا بسم ربک الذی، یعنی اللہ کے نام سے جو پڑھنے کا آپ کو کہا نا کہ پڑھیے، یعنی گویا کہ رب کا واسطہ ہے پڑھیے، تو وہ آپ جن تصورات میں تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا، رب کی عبادت کرنا، رب کو یاد کرنا، تو ادھر سے جبریل نے بھی اللہ کا واسطہ ہی دیا، تو آپ نے یہ آیات مبارکہ کو پڑھنا شروع فرما دیا، پہلی پانچ آیتیں یہ نازل ہوئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، ارشاد فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، اچھا انسان کو یہاں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی مراد لیں گے کہ آپ کو تمام چیزوں کے اسماء اور نام وہ اللہ پاک نے آپ کو بتائیں، آپ کو علم عطا فرمایا اور اس وجہ سے آپ کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہ بھی مراد کہ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس مراد ہے اور اللہ پاک نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ اللہ پاک کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے وہ سکھا دیا، تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، دوسرا یہ جو پہلی آیت مبارکہ جس میں فرمایا کہ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، اب جس نے قلم کے ذریعے، یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے، قلم سے لکھنا اسی سے علم محفوظ ہوا اور آگے پہنچا، دیکھیں کئی چیزیں زبانی کلامی وہ آخر ایک نہ ایک دن مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی، سینہ بسینہ ہر چیز کتنی پہنچے گی، لیکن اسے تحریر میں لانا، اسے کوئی کتاب کی صورت ہونا، یہی اس کی افادیت ہے، اور اللہ پاک نے یہ قلم کا یعنی گویا کہ یہ پڑھنے لکھنے کا جو علم عطا فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں سبحان اللہ اقرا پڑھنے کی بھی اور ساتھ الذی علم بالقلم قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، تو یہ جو محفوظ ایک طریقہ کہ صحابہ کرام علی مردوان سے کتابت کے باقاعدہ یہ معاملہ چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو قید کرنے کا فرمایا، تو پوچھا گیا قید کیسے کریں، فرمایا لکھ کر، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں لکھا کرتے تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں، آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلال میں جمال میں کبھی کس حالت میں، تو آپ ہر بات ہی حضور کی لکھ لیتے ہیں، تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام کچھ فرما رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے کچھ نہیں لکھ رہے، تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں لکھ رہے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اصحاب نے یہ کہہ دیا تھا کہ نبی پاک کبھی کس کیفیت میں کبھی کس، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہو، تو میں نے اس لیے لکھنا چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک زبان مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ واللہ اس زبان سے اور اس منہ سے حق ہی نکلتا ہے، ہماری کیفیت چاہے جلال کی جمال کی جو بھی کیفیت ہو حق ہی نکلے گا۔ تو پھر وہ پھر لکھنا شروع ہوئے۔ تو کتابت کے ذریعے سے علم کو محفوظ رکھنا یہ ایک شروع سے طریقہ یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم لکھنے کے اعتبار سے بات آتی ہے تو کرامن کاتبین کا ہم ذکر سنتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، بلکہ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، انسان ابھی ماں کے شکم میں ہے اور وہ مختلف اپنی کیفیات حالت میں جنہیں حدیث کے اندر بیان کیا گیا، ابتدائی 40 دن یہ کیفیت، پھر 40 دن بعد جمع ہوا خون، پھر خون کا ایک لوتھڑا، خون جمع ہونا، پھر گوشت بن جانا، اور یہ جو مراحل گزرتے ہیں حدیث میں اسے بیان فرمائے، ایک حدیث میں 40 کا ذکر، ایک میں 42 کا ذکر، کہ یہ مختلف جو گزرتے ہیں احوال، اور پھر یہ گویا کہ جب 4 مہینے کا ایک عرصہ وہ گزر جاتا ہے تو 40 40 40 یعنی 3 مرتبہ 40 40 دن گزرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک فرشتے کو باقاعدہ بھیج دیتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کے بارے میں اللہ کے حکم سے لکھتا ہے کہ یہ مذکر ہے مؤنث ہے، یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ شقی ہے یا سعید ہے، خوش بخت ہے یا بدبختی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، یہ ساری چیزیں فرشتہ اس کے بارے میں وہ لکھ دیتا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ قلم سے لکھنے کا جو، یہ بھی اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے، اور رب تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اس قلم کو جو اپنے دست مبارک سے بنایا اور پھر اس سے تقدیر لکھنے کا حکم دیا، پھر وہ قلم جو فرشتوں کو عطا ہوا، اور پھر وہ تیسرا قلم کہ جو اللہ نے مخلوق کو، لوگوں کو، کہ جس کے ذریعے وہ علم محفوظ کرتے ہیں، یاداشت رکھتے ہیں، مختلف چیزیں وہ اپنی محفوظ رکھتے ہیں۔ تو قلم کے ذریعے سے جو لکھنا پڑھنا سکھایا اللہ نے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہاں تک آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے جو انسانوں پر خاص شرف عطا فرمایا ان کا ذکر کیا، جو فضیلتیں وہ بیان کی، آگے فرمایا کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا ان الى ربک الرجعا، ہاں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ابو جہل، جو کہ شروع میں تو ایسے نارمل تھا، اس کے ہاتھ میں چند پیسے آئے، روپے آئے، تو مال آیا جیسے ہی، تو اس نے بڑے اپنی اعلیٰ سواری، کھانے پینے کی چیزیں، لباس، یہ کر کے اور بڑا غرور کرنے لگ گیا۔ تو اللہ پاک نے اس کی مذمت میں یہ بات بیان کی کہ انسان کے پاس چند مال دولت آ جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ سمجھ لیتا ہے اور کہے کہ میں سب کچھ میں ہو گیا ہوں، یہ تکبر بیان کیا۔ اور یاد رکھیں مال، حدیث پاک میں فرمایا دو حریص کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک وہ جو علم والا ہے، یعنی علم حاصل کرنے والے سیر نہیں ہوتے کہ رج گئے اور ختم، بس علم ختم ہو گیا، علم یوں ختم ہوتا ہی نہیں، وہ علم حاصل کرتے، وہ کتابیں پڑھتے پڑھاتے لکھتے، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی، علم نہیں ختم ہوتا۔ دوسرا فرمایا مال، مال کے جو حریص بن جائے نا، دولت اکٹھی کرنی، دولت اکٹھی کرنی، دولت، یہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں رجتا، یعنی بس آتا ہی جائے، آتا ہی جائے، آتا ہی جائے، آتا جائے، جاتا جائے، نقصان ہوتا جائے، یہ پھر کہے آتا جائے، یہ پھر کہے آتا جائے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں باتوں پہ پھر ارشاد فرمایا کہ علم والوں کے لیے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں، جو حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرنے کا ایک طرح کا جو اللہ کا حقیقی خوف جنہیں نصیب ہوتا ہے وہ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہے، تو علم کی صفت ہے، تو وہ رب سے اتنی معرفت بھی حاصل ہے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن مال والے، ان کے بارے میں پھر یہ والی آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، ہاں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، کہ وہ اللہ سے گویا کہ بے پرواہ ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ تو لہذا اللہ نے جنہیں مال سے بھی نوازا ہے، یہ آیتیں تو ابو جہل کے مذمت میں آئیں، اور لیکن اپنے عموم کے اعتبار سے ہم سب سے متعلق ہیں، مال کی وجہ سے جو سرکشی میں پڑ جائے، اس مال کو اپنا کمال سمجھے، اللہ نے جو ہے وہ جو کچھ بھی اسے دیا ہے تو یہ رب نے دیا ہے، رب کی عطا ہے، اب اللہ کی رضا حاصل کرنے میں اس مال کو خرچ کرو، اپنے گھر میں، بچوں میں، ضروریات زندگی میں، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ نہیں کہ آدمی کو مل گیا اور وہ کنجوس بخیل ہو کر بیٹھ جائے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو بھی وہ خرچ کرتا رہے۔ مزید آگے آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرمایا، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے؟ یہ بھی مذمت ابو جہل کے بارے میں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ میں ان کو نماز پڑھتے دیکھ لوں گا تو میں ان کو کچل دوں گا۔ تو ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو یہ بھاگا اور آیا، کچھ تکلیف پہنچائے، پھر اچانک پیچھے پلٹا اور بھاگ گیا۔ جب بعد میں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں پر آئے، پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ میں جیسے قریب گیا ہوں نا تو وہاں ایک خندق اور اس میں سے کوئی ایسے بڑے بڑے بازو والے پرندے ہیں جو مجھے پکڑ رہے ہیں، تو میں ڈر کے خوف کی وجہ سے پیچھے بھاگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اصحاب سے جو ارشاد فرمایا تھا کہ آج اگر ابو جہل اس کے ارادے سے آگے بڑھتا تو فرشتے اس کا عضو عضو کاٹ کے رکھ دیتے۔ تو یہ بھی جو آیت مبارکہ، ارائیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس کو کہ جو منع کرتا ہے، عبدن اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھے، یا مراد خاص بندے یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور یہ آیت مذمت ابو جہل کی ہے، مگر اوورآل دیکھیں تو آج بھی اس کے مصداق کہ کوئی آدمی کسی کو بغیر کسی عذر کے، کسی ایسی وجہ کے نماز سے روکے۔ اچھا فرض نماز سے تو کوئی کسی کو روک ہی نہیں سکتا کہ تم فرض نماز ہی نہ پڑھو، نماز تو پڑھنی ہے، اپنے وقت پر اسے پڑھنی۔ تو لہذا کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ جس سے نماز سے روکنے والے پائے جائیں گے تو اس کی ضرور ممانعت موجود ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ظلم کرتے ہوئے نہیں، ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آگے آیت مبارکہ کی طرف مزید بڑھتے ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، اللہ پاک فرماتا ہے، ارائیت ان کان علی الہدا او امر بالتقوی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یعنی ابو جہل کی مذمت میں یہ کہ اے محبوب آپ دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا، یعنی ابو جہل یہ ایمان لے آتا، مسلمان ہو جاتا، مومن کا درجہ، پھر اول ترین مومنین کا درجہ پاتا، آپ کا صحابی بن جاتا اور لوگوں کا کے اندر بھی ایک اللہ ظاہری سرداری بھی عطا فرما دیتا، یعنی بلند مرتبہ عطا فرما دیتا، اوائل میں جو مسلمان ہوئے تو ان کی شانیں جدا ہوتی۔ تو اگر وہ یہ کرتا، ہدایت اختیار کرتا، تقوی کا حکم دیتا تو پھر اللہ اسے کیا شانیں عطا فرماتا، لیکن چونکہ وہ بد نصیبی کہ وہ ایمان نہ لایا بلکہ دشمن ہی بن کے رہا، اور جسے روایات میں اس امت کا فرعون کہا گیا، اور اس نے آخری دم تک وہ دشمنی، اور بالآخر واصل جہنم ہوا اور بدر کے اندر وہ مارا گیا اور واصل جہنم ہوا، جس پر نبی کریم علیہ السلام نے بدر میں جتنے بھی کفار مارے گئے تھے ان کے کنویں پر جس میں ان کی لاشیں ڈالی گئی تھی کھڑے ہو کر آپ نے کلام کیا تھا کہ تم نے کیا رب کا وعدہ سچا پا لیا، میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، یعنی اب تمہیں عذاب ہی ہے اور وہ عذاب تمہیں ملتا رہے گا۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ارائیت ان کذب و تولا الم یعلم بان اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں ہاں یقیناً، اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ بھی آیتیں ابو جہل کی مذمت کے بارے میں، اور یہ اوائل میں سورت چونکہ نازل ہوئی تو ابو جہل کی مذمتیں اس میں بیان ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں ہاں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس کو کیا سزا دے گا؟ اس کے پیشانی کے بالوں کے بال گھسیٹ کر اللہ جو ہے نا وہ اسے جہنم میں پھینکے گا۔ اچھا یہ کام تو فرشتوں کا ہے، لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، یہ بھی بعد اوقات ہوتا ہے، یعنی فرشتوں نے گھسیٹنا ہے لیکن رب تبارک وتعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر یہ فرمایا گیا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا جب پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اور وہیں آیات میں یہ بھی ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ تو یہاں پہ ان کے اس فعل کو اللہ کی طرف نسبت، یعنی حقیقی طور پر چونکہ قوت تائید اور اللہ پاک کی جو نصرت، اسی وجہ سے وہ لوگ مارے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹھی بھر کر مٹی کی پھینکی تھی تو اس وجہ سے ہر ایک کی آنکھ تک پہنچنا، اور وہ گویا کہ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور یوں وہ مار کھاتے رہے۔ تو یہ اے محبوب آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ اللہ نے پھینکی، یہ مٹی اللہ نے پھینکی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، فل یدعو نادیا سندعو الزبانیا، تو اسے چاہیے اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بھی آیت مبارکہ، یہ بھی ابو جہل کے مذمت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے نماز سے روکا تو نبی کریم علیہ السلام نے جلال میں جھڑک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے ڈانٹا جھڑک دیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ میں تو سردار ہوں، بڑا ہوں، مجھے جھڑک دیا، میں کہوں گا تو یہ سارے مکے والے اور سارے لوگ ادھر ادھر کے میرے ساتھ آ جائیں گے، پوری ایسی ایک جلسہ آ جائے گا، پورا میرے ساتھ مجلس پوری آ جائے گی، اور مجھے اسے ایسا جواب دیا گیا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، محبوب آپ ان کو جو ہے نا وہ یہ کہہ دیں کہ یہ لے آئے، اپنی مجلس کو بلائے، لوگوں کو بلائیں، تو ہم بھی ادھر بھیجیں گے۔ کس کو بھیجیں گے؟ جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ کی روایت ترمذی شریف کی کہ اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے اعلانیہ طور پر پکڑ لیتے۔ تو یوں ان آیات مبارکہ کے اندر اس قدر ابو جہل کی جو ہے سختی سے اس کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا، اور اس کے جو برے عزائم تھے کہ آپ کو نماز سے روکنا، تقویٰ، پرہیزگاری، نیکی، ایمان، ان سب چیزوں سے وہ چونکہ لوگوں کو بھی روک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک دشمن بنا ہوا تھا، اللہ پاک نے اسے اپنا بھی دشمن گویا کہ قرار دیا ہے، اور جو حضور کا دشمن ہے وہ اللہ کا ہی دشمن ہے۔ اور یاد رکھیں جو اللہ رسول کے دشمن ہے وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور ایمان والے کی نشانی یہی ہے کہ بلکہ وہ اپنے دل کے اندر ان کی محبت کبھی نہیں پائے گا کہ جو اللہ رسول کے دشمن ہے، کہ آپ اس قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، چاہے ان کے خاندان والے، کنبے والے، رشتہ دار، دوست احباب کوئی بھی ہوں، ان کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن، جو اللہ رسول کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے۔ تو اصل معیار محبت اور معیار ایمان تو یہ ہے کہ جب اس معیار پہ پورے اترتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں میں لکھ دیتا ہے الایمان، یعنی یہ مومن ہے، اور اب ان کی نصرت کرتا ہے، مدد فرماتا ہے، جبریل امین کے ذریعے مدد فرماتا ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ تو اصل معیار محبت، اصل معیار ایمان بھی یہی ہے۔ تو اللہ رسول کے لیے دوستیاں ہوں، اللہ رسول کے لیے کسی کے ساتھ سختی اور ناراضگی کے معاملات ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت یہ سورہ مبارکہ، اور سب سے قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ، سورہ علق، سورہ اقرا، اس کی چند آیات کا درس بھی ہم نے سنا۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آئندہ پروگرام میں سورۃ القدر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم درس سنیں گے۔ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔